بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 5 جون 2015، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں. محترم جناب بریگیڈیئر غلام مرتضیٰ صاحب نے خطاب جمعہ میں تقویٰ کے موضوع پر خطاب فرمایا، سماعت فرمائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. حضرات، شعبان کا نصف ماہ گزر چکا اور رمضان کی آمد آمد ہے، اور اسی حوالے سے میں نے سورہ بقرہ کے 23 رکوع کی پہلی آیت تلاوت کی کہ جس میں روزے کی فرضیت کا حکم آیا ہے. لیکن آج میرا موضوع روزہ نہیں ہے، رمضان نہیں ہے. اس پر انشاءاللہ تعالی گفتگو ہوتی رہے گی. ابھی ایک جمعہ شعبان میں بھی آنا ہے، اور پھر رمضان کے 5 جمعے، اس دفعہ امید ہے 5 جمعے ہوں گے. تو رمضان اور روزے کے حوالے سے گفتگو آپ کے سامنے آتی رہے گی. جو بھی مسائل ہیں، جو بھی اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جس انداز میں ذکر کیا ہے، یہ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ اگلے جمعوں میں آئیں گی. لیکن آج میں اپنی گفتگو کا آغاز اس پہلی آیت سے اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کے ساتھ اس کی حکمت کیا بیان کی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ فرض کیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پچھلوں پر فرض کیا گیا تھا. روزہ اللہ تعالیٰ کی تمام شریعتوں میں، تمام جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے بھیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی، اس میں روزہ ایک عبادت تھی. اس کے علاوہ بھی جو ہمارے ہاں دوسرے مذاہب ہیں جن کا تعلق کوئی اللہ کی شریعت، اللہ کی کتاب سے نہیں ہے، ان کے ہاں بھی کسی نہ کسی طرح کی ایک نیکی بھوکا پیاسا رہنے میں ہے. ہندو مت میں، بدھ مت میں، اور بھی جو مذاہب ہیں ان میں یہ ایک عبادت، بھوکا پیاسا رہنا، یہ شمار ہوتی رہی. لیکن جو حکمت یہاں بیان کی جا رہی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤ، اللہ کی سزا سے بچ جاؤ، اللہ سے بدہدی کرنے سے بچ، جو بھی بہت آپ تقویٰ کا مطلب لے سکیں. تو آج موضوع یہ اسی حوالے سے ہی سامنے آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیوں کیا. عربی زبان کا لفظ ہے تقویٰ، تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. اور اسی رکوع میں جب اللہ تعالیٰ نے روزے کے مسائل بیان کیے، جو آخری سے پہلی آیت ہے، 5 آیت ہے، کل 6 آیات ہیں اس رکوع میں، وہاں پر یہ لفظ دوبارہ آیا ایک اور انداز میں، تلک حدود اللہ فلا تقربوها. اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کے ساتھ جو احکامات بیان کیے، کب سے کھانا چھوڑنا ہے، کب کھانا شروع کرنا ہے، رات کیسے گزارنی ہے، اعتکاف کے احکامات، یہ اللہ کی حدود ہیں، اور ان کے قریب بھی مت جاؤ. تجاوز کرنا تو بہت دور کی بات ہے. دوسرے مقامات پر اللہ نے کہا تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، ان سے تجاوز مت کرو. لیکن یہاں پر کہا گیا فلا تقربوها، وہ جو اللہ نے حدود مقرر کر دی، ان کے قریب قریب جا کر عمل کرنے کی کوشش نہ کرو، مبادہ تم حد کراس کر جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کی حدود کو کراس کرنے سے، قریب بھی مت جاؤ ان حدود کے. اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ تقوی کی روش تمہارے اندر آئی یا نہیں آئی، اس کے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ بھی رکھ دیا. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے، غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے مت کھا جایا کرو. وتدلوا بها الى الحکام، اور نہ ہی ان مالوں کو، اپنے مال کو پہنچاؤ حکام تک. کس نیت سے؟ لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون، کہ تم کسی دوسرے کا مال ہڑپ کر جاؤ، لوگوں کا مال ہڑپ کر جاؤ گناہ کے ساتھ، ناجائز ذریعے سے غصب نہ کرو کسی کا مال. وانتم تعلمون، جبکہ تمہیں معلوم ہو کہ وہ تمہارا مال تمہارا نہیں ہے. یہ ایک ٹیسٹ بھی رکھ دیا، اس دنیا میں انسان اپنے حق سے تجاوز نہ کرے، کسی حق، کسی دوسرے کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالے، اس کے حق پر، اس کے حق کو استعمال نہ کرے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہ ہے کہ اپنا حق چھوڑ دو، کہیں موقع اگر ایسا بھی آئے تو اپنا حق چھوڑ دو، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں اخروی نجات اور آخرت کی کامیابیاں اور آخرت کی نعمتوں سے نوازیں گے. تقوی ہے کیا؟ تقوی ایک بنیادی صفت ہے، عربی لفظ ہے، اور عربی لفظ ایک زبان کے مفہوم کو دوسرے زبان میں اس کو ادا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ہم نارملی قرآن حکیم جب پڑھتے ہیں ترجمے کے ساتھ تو کہیں لکھا ہوتا ہے ڈرو اللہ سے، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، کہیں اس کا ترجمہ بچنا کر دیا جاتا ہے، کہیں پرہیزگاری کر دی جاتی ہے. ہے کیا؟ عربی لفظ ہے، وقا یقی سے بنا ہے. وقا ہوتا ہے بچانا، ہم دعا مانگتے ہیں وقینا عذاب النار، اور اے ہمارے ہمیں بچا آگ کے عذاب سے. یہ وہی یہاں جو قاف آیا ہے وہی وقا یقی کا قاف ہے. اتقا خود بچنا، اسی لفظ سے بنا ہے لفظ. کس چیز سے بچنا؟ معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو ڈراؤنی چیز تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنا تعارف قرآن حکیم ہم کھولتے ہیں، سورہ فاتحہ میں کرواتے ہیں، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب، الرحمن الرحیم، بہت رحم کرنے والا، اس کی رحمت تو بہت جوشیلی ہے، اور اس کی رحمت دائمی ہے، مستقل بھی ہے. یہ اس کی صفات میں سے ہیں، جوشیلی رحمت اور ہمیشہ رہنے والی رحمت، مستقلاً. اللہ تعالیٰ نے کتب اعلیٰ نفسہ الرحمہ، اللہ نے تو اپنے اوپر رحمت لازم کر لی. تو معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو ڈراؤنی چیز تو نہیں ہے کہ جس سے ڈرا جائے. اللہ تعالیٰ تو بہت شفیق، رؤوف، رحیم، رحمان ہستی ہیں. اس دنیا میں بھی ہم پرہیز کرتے ہیں، پرہیزگاری ترجمہ کر دیا جاتا ہے، ہماری فطرت میں ہے. یہ جو ہمارا مادی وجود ہے، ہم اس کے بچاؤ کی کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے فلاں چیز سے پرہیز کریں، اجتناب کریں آپ، تاکہ ہمارے اس مادی وجود کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. فطری طور پر ہمارے اندر ہے، ہم خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، بدصورتی سے بچتے ہیں، نظریں چرا جاتے ہیں. کوئی اچھی پاک صاف جگہ ہو وہاں بیٹھتے ہیں، کہیں جگہ ناپاک ہو، نجاست والی، تو ہمارا طبیعت اس سے اباہ کرتی ہے، ہم اٹھ کر باہر چلے جاتے ہیں، دور چلے جاتے ہیں اس سے. عدل ہماری فطرت میں ہے، ظلم سے طبیعت اباہ کرتی ہے، کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے، یہ ہماری فطری طبیعت کے اندر موجود ہے. اس طرح ہمارا ایک روحانی وجود بھی ہے. جس طرح ہمارے مادی وجود کو ہم تکلیف دینے والی چیز سے، اپنے جسم کے لیے کوئی مضر صحت چیز ہے، سگریٹ کے ڈبیا پر لکھا ہوتا ہے تمباکو نوشی مضر صحت ہے، اس سے بچیں، اسی لیے وارننگ لکھی ہوتی ہے. اور بہت سی وارننگز ہیں. ہم بیماری کا علاج کرانے جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب ہمیں تجویز کر دیتے ہیں فلاں فلاں چیز سے آپ کا پرہیز ہے، آپ کے وجود کے لیے خطرناک ہے. اسی طرح انسان کا ایک روحانی وجود ہے، اخلاقی وجود ہے، اور وہ چیزیں جو ہمارے اخلاق کے لیے مضر ہیں، نقصان دہ ہیں، ان سے کیسے بچنا ہے، وہ تقویٰ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسی صحابہ کی مجلس میں یہ بحث سامنے آئی اور کہا گیا کہ تقویٰ کی تعریف کیا، حالانکہ ان کی زبان کا لفظ تھا، ان کو تو مفہوم ایک ذہن میں تھا، لیکن اس کو ڈیفائن کیا جائے. تو جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبی بن کعب نے جب ان کی باری آئی تو انہوں نے فرمایا کہ تو ایسا ہے کہ جیسے انسان کسی گھنے جنگل میں کسی بالکل پگڈنڈی پر تنگ راستے پر چل رہا ہو، اور وہ اپنے دامن کو دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں، کسی موزی جانور کا بھی ڈر ہو، کوئی سانپ بچھو نہ نکل آئے، تو انسان جیسے اس پگڈنڈی پر چلے گا اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے، کہیں کانٹوں میں نہ الجھ جائیں، کہیں کوئی مجھے تکلیف دے، کوئی کیڑا نہ کاٹ جائے، تو جیسے اس پگڈنڈی پر چلے گا بچ بچ کر، اسی طرح اس دنیا کے سفر پر، اس دنیا کے اس پگڈنڈی پر جہاں کہ دنیا کو اللہ نے بارونق بنایا ہے، ہمیں اپنے اندر لبھانے والی چیزیں ہیں، ہم ان چیزوں میں ملوث نہ ہو جائیں جس سے کہ ہمارا انسان کا اخلاقی وجود آلودہ ہو جائے، ہمارے اخلاقی وجود میں زخم لگ جائے، ہمارا اخلاقی وجود خراب ہو جائے. تو اس دنیا کے راستے پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیج دیا ہے، درمیان قار دریا تختہ بندم کردائی، باز می گوئی کے تیرا دامن تر مکن، ہوشیار باش کے تیرا دامن تر نہ ہو جائے، تختے پر انسان کہیں سمندر میں بچ جائے اور پھر بچے کہ اس کے کپڑوں میں نمی نہ آ جائے، تو اتنی احتیاط ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحسین کی. اسی طرح قرآن حکیم میں لفظ استعمال ہوا ہے سورہ آل عمران میں کہ کافروں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے. لا يتخذ المؤمنين الكافرون اولياء من دون الله ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه. دوستیاں نہ کرو، لیکن ہاں کہیں ان کی مضرت سے، کہیں اس چیز سے بچنا ہو کہ تمہیں نقصان نہ پہنچا دیں، اس کے لیے کوئی تدبیر کرنی ہو، الا ان تتقوا منهم تقاه، تو پھر ان سے بچو، ان کے زر سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر کر لو، کوئی تعویل کر لو، لیکن دلی محبت کافروں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. مومنین کو چھوڑ کر اہل غیر مسلموں سے دوستیاں بڑھانا جو ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اپنے نفس کو اللہ سے بچاؤ. تو تقویٰ تو ان مختلف معنوں میں قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے. میں آپ کے سامنے کچھ ترتیب سے کچھ چیزیں رکھتا ہوں کہ قرآن حکیم میں کس کس جگہ پر یہ لفظ ہمارے لیے آیا ہے. آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ جب الکتاب کی تعریف کرتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. پہلی صفت کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو اللہ نے بیان کی، وہ پہلی صفت یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا ایک جذبہ تو بنیادی صفت ہے جو موجود ہونا چاہیے. قرآن اپنے آپ کو ھدی للناس بھی کہتا ہے، اسی سورہ بقرہ کے 23 رکوع میں جہاں رمضان کے روزے کی فرضیت ہے وہاں پر ھدی للناس کہا گیا، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہے، لیکن ان انسانوں کے اندر اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے جو بنیادی صفت ہونی چاہیے وہ تقویٰ ہے. یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا جذبہ ہو، اللہ کی معصیت نہ کرنے کا جذبہ ہو، پرہیزگاری کی روش ہو. اور تیسرے رکوع میں جہاں دعوت ہے، آفاقی دعوت قرآن کی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگوں پوری بنی نو انسان کے لیے دعوت کس چیز کی؟ کہ اپنے رب کی بندگی کرو، وہ تمہارا خالق ہے، تمہیں بنایا جیسے کہ تم سے پہلوں کو بنایا تھا، تاکہ تم بچ جاؤ. اللہ کی بندگی بھی اسی لیے فرض کی گئی ہے. تمام دینی فرائض جو ہیں، جو انسان پر واجب ہیں، جن کی پابندی اللہ کے تمام احکامات، وہ اسی لیے ہیں تاکہ تم بچ جاؤ. اس دنیا میں بھی افراط و تفریط سے، اپنی مرضی سے، اپنی عقل سے کوئی نظام تراشو گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد تم احساس ہو کہ نہیں، وہ قانون تو غلط بن گیا تھا، وہ تو اس میں تو انسانیت کا فائدہ نہیں تھا، پھر تم ترمیم کرو گے. تو اللہ کی بندگی اگر اختیار کر لو گے تو اللہ نے اس دنیا میں رہنے کے لیے تمہیں عوامر و نواہی دیے ہیں، بتائے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو، تو تم اس دنیا میں بھی افراط و تفریط سے بچ جاؤ گے، دھکے کھانے سے بچ جاؤ گے، اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤ گے، اور آخرت میں اللہ کی سزا سے بچ جاؤ گے، اس کے نتیجے میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. انسان پر نماز فرض ہے، اور اس نماز کے ضمن میں بھی سورہ توبہ میں جو آیت نمبر 108 اور 109 میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی، انسان کی پیشانی جس جگہ جھکے اللہ کے لیے وہ جگہ پاک صاف ہونی چاہیے. مسجدیں بنائی جاتی ہیں، عبادت گاہ ہے، لمسجد اس سے سالت تقوی من اول یوم احق ان تقوم فی، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے مسجد قباء کی فضیلت بیان کی کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے، اس مسجد کے بنانے میں بھی تقویٰ نیت ہونی چاہیے. وہ مسجد ضرار بھی بنائی تھی نا منافقین نے، بظاہر تو وہ مسجد تھی، حضور سے درخواست بھی کی تھی کہ آئیے وہاں پر چل کر آپ افتتاح کیجیے، آپ نماز پڑھیے تاکہ لوگوں کو رغبت ہو. اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ اس مسجد میں آپ نے نہیں کھڑا ہونا. اسی ضمن میں آیت آئی ہے کہ اصل مسجد تو وہ ہے تقویٰ والی مسجد، مسجد قباء جو پہلی مسجد بنائی گئی تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں ابھی داخل ہونے سے پہلے قباء کی بستی میں ٹھہرے تھے. وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ وہاں پر کھڑے ہوں، وہاں نماز پڑھیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں مسجد قباء میں حاضری دیتے ہیں، وہاں تو ورکات ادا کرتے ہیں. بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جذبہ دیتے ہیں، وہ روزانہ مسجد قیام میں اشراق کی نماز وہاں جا کر پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان کی، افمن اسس بنیانہ علی تقویٰ من اللہ ورضوان خیر، کیا بھلا وہ جگہ جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے، اللہ سے کا تقویٰ ورضوان اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، خیر وہ بہترین جگہ ہے، وہاں نماز پڑھیے جا کر مسجد ضرار کے نسبت. تو نماز کا جو حکم ہے وہاں بھی انسان سجدہ کرے اس مسجد میں جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے، اخلاص نیت پر. ہمارے ہاں تو فرقہ وارانہ چشمک کی بنیاد پر مسجدیں بنائی جاتی ہیں، ایک ایک محلے میں دو دو تین تین مسجدیں بنتی ہیں، آپس میں زدم زدہ بغیم بینہم، تو پھر تقویٰ کی بنیاد تو نہ ہوئی. روزے کی میں نے آپ کو عبادت کی حکمت بیان کر دی کہ روزہ فرض کیا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. روزے کے احکامات ہیں، ان احکامات کی پابندی ہے. سحری کا خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ برکت ہے اس کھانے میں، افطار میں جلدی ہے، سحری میں تاخیر کا حکم ہے. یہ تمام احکامات دینے کے بعد پھر ایک وقفہ ہے کہ اس دوران کوئی چیز کھانی پینی نہیں، چاہے حلال ہو آپ کے پاس موجود ہے لیکن نہیں کھانی. اور شہوات سے بچنا ہے، جائز راستے ہیں لیکن اس دوران وہ جائز راستے سے بھی اپنی اس خواہش کو پورا نہیں کرنا، تاکہ تمہارے اندر ایک اللہ کے احکامات توڑنے کی حس بیدار ہو جائے. اگر اس وقت سے لے کر اس وقت تک میں اللہ کا حکم مانتے ہوئے جائز چیزوں سے اجتناب کر سکتا ہوں، تنہائی میں بھی اجتناب کر سکتا ہوں، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، کسی کے علم میں نہیں آئے گا، تو پوری زندگی کا بھی ایک روزہ ہے کہ اس روزے میں بھی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اسی طرح کے تقوی کی بنیاد پر وہ زندگی گزاروں. اور روزے کے مسائل کے آخر میں لعلہم یتقون آ گیا. حج ایک اور عبادت ہے، اور وہاں پر بھی ذکر ہے کہ حج کے لیے جاؤ، الحج اشہر معلومات، جو کوئی حج اپنے اوپر فرض کر لے، نیت کر لے، پھر اس کے لیے نہ فسق ہے، نہ جدال ہے، نہ بے حیائی کی بات ہے. وتزودوا، اور زادے راہ لے لیا کرو. یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم کہو کہ بس اللہ توکلی پر ہم تو حج کرنے جا رہے ہیں، ضرورت پڑے گی وہاں مانگ کر کھا لیں گے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے. وتزودوا، زادے راہ بھی لیا کرو، پیچھے گھر والوں کے لیے بھی زادے راہ چھوڑ کے جایا کرو، کوئی گزارے کا سامان. فإن خیر الزاد التقوی، اور بہترین زادے راہ جو ہے وہ تو تقوی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہماری مادی ضروریات کا بھی خیال رکھتا ہے، ہمارے اس مادی جسم کی ضروریات، اس کا بھی خیال رکھو، زاد راہ لے کے جاؤ، لیکن ایک تقویٰ ہے، اس اخلاقی روحانی وجود کے لیے جو زاد راہ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ حج کے لیے اخلاص نیت سے جاؤ. نیت حج کرنے کی ہو، آگے آیت آتی ہے کہ تجارت کر سکتے ہو، گناہ نہیں ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ نیت بنیادی طور پر کوئی اور کام کرنے کی ہو، اس کا کور کے لیے تم کہو جی میں حج اور عمرے کے لیے جا رہا ہوں، بنیادی مقصد ہی کچھ اور ہے، اس پر لبادہ اڑا دیا ہے حج اور عمرے کا، لوگوں کو معلوم ہو کہ میں حج سے جا رہا ہوں، نہیں. فإن خیر الزاد التقویٰ، بہترین زاد راہ تو تقویٰ ہے. تمام اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہے. نیت کیا ہے انسان کی؟ نیت حج اور عمرے کی ہے، ٹھیک ہے، ہاں اس حج اور عمرے کے سفر میں کوئی تجارت کر لو، کوئی فائدہ اٹھا لو تو گناہ نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں ہمارے ہاں، کوئی وہاں جا کر آپ خالی ہے سر مونڈنے والا اگر عمل دیکھا جائے کہ کتنے لوگوں کا ہے، تو اگر آپ وہاں پیسے کما لیں، آپ کو یہ فن آتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پر اس کام کے لیے نہیں جا رہے آپ حج کرنے کے لیے. وَتَّقُونِي أُولِي الْأَلْبَابِ، اے ہوش مندو مجھی سے ڈرو، میری ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرو. پھر وہاں پر جا کر شاعر اللہ کی تعظیم ہے، کعبہ کی تعظیم ہے، مقام ابراہیم، صفا مروہ، یہاں تک کہ قربانی کے جانور. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوِ الْقُلُوبِ، جو کوئی اللہ کے شعیر، شعیرہ کی جمع اشعار، اللہ کا شعور دینے والا، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، ان چیزوں کے بھی ایک تقدیس ہے، تقدس ہے، تعظیم ہے. اور جو کوئی ان کی تعظیم کرے، ان کی پاسداری کرے. وَالْبُدْنَا جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، وہ قربانی کے اونٹ بھی تمہارے لیے شعیرہ ہیں، اللہ کا شعور دینے والی چیز ہیں. اللہ کے راستے میں قربان کرتے ہو، وہ بھی شعائر اللہ بن گئے. اور جو کوئی ان چیزوں کی پاسداری کرے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ تو دلوں کی تقویٰ، دلوں کی پرہیزگاری کا سامان اللہ نے بنایا تمہارے لیے. پھر قربانی کرتے ہو، یہاں بھی ہم کریں چاہے حج پہ کریں، لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، یہ جم جم چھری پھیرتے ہو جانوروں پر، قربانی کرتے ہو عید الاضحیٰ میں یا وہاں پر حج کے موقع پر، تو اللہ کو تو خون اور گوشت تو نہیں پہنچتا. انسان خود بھی کھا لیتا ہے، قربانی کا گوشت خود بھی استعمال کر لیتا ہے، پہنچتا کیا ہے؟ تقویٰ. اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم مانتے ہوئے تم چھری پھیر رہے ہو، اور اس نیت سے پھیر رہے ہو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میرے قربانی، میرے تمام مناسک اللہ ہی کے لیے ہیں. ایک اللہ کی بندگی، اپنی ذات کو بھی میں اللہ کے سامنے ایسے ہی جھکا دوں گا اللہ کی فرما برداری میں، جیسے کہ میں اس اللہ کا حکم مانتے ہوئے اس جانور پر چھری پھیر رہا ہوں. وہ تقویٰ، وہ تمہاری دل کی نیت، وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے. گوشت اور خون تو یہیں رہ جاتا ہے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی ہے، وہ حج کے موقع پر بھی کرتے ہو، اس کا بھی کچھ حصہ خود کھا سکتے ہو، حنفی مسلک تو یہی ہے. اور یہاں جو قربانی ہوتی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، غریبوں کو بھی دو، رشتہ داروں کو بھی دو، خود بھی کھاؤ. لیکن دل میں تقویٰ ہونی چاہیے، دل میں تقویٰ ہونا چاہیے انسان کے. سورہ آراف میں لباس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں ذکر کر دیا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم، اے آدم کے اولاد، اللہ نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے تاکہ تمہاری شرمگاہوں کو چھپا لے، اور تمہارے لیے زیبائش کا بھی انتظام ہے، اچھا لباس پہنو. ان اللہ جمیل و یحب الجمال، کسی نے پوچھا تھا حضور سے کہ جی اگر ہم اچھے کپڑے پہن لیں تو کیا تکبر میں شمار تو نہیں ہوگا؟ نہیں، کہا گیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تو خود خوبصورت ہے، خوبصورتی پسند کرتا ہے، اچھے کپڑے پہنو. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل کر دیا کہ لباس اتارا تمہارے لیے، تمہاری زینت کا سامان ہے، اچھا صاف ستھرا لباس پہنو، جتنی اللہ نے مقدرت دی ہے جائز ذرائع سے. ولباس التقوی ذلک خیر، یہ تمہارے مادی وجود کو چھپانے کے لیے اللہ نے لباس کی صنعت تمہیں سکھا دی، تمہیں لیکن لباس بنا کر پہنتے ہو. اسی طرح تمہارا ایک باطنی وجود ہے، اس کے اندر بھی بہت سی خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں. جیسے تمہارے ظاہری وجود میں کچھ جگہیں ایسی ہیں جن کو تم چھپانے کے لیے لباس کا سہارا لیتے ہو. انسان کی فطرت میں بھی کچھ برائی ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نفس کو ہم نے جیسا بنایا سنوارا، اس میں الہام کر دی دونوں چیزیں، فسق و فجور بھی ہے، نافرمانی کا جذبہ بھی ہے، تقویٰ کا جذبہ بھی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار سے کون سا جذبہ اختیار کرتا ہے، اپنی ان اخلاقی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے تقویٰ کا لباس بھی اختیار کرو، اپنی ان خامیوں کو فطری جو انسان کے اندر کچھ اللہ تعالیٰ نے کمزوریاں رکھی ہیں، اخلاقی طور پر ان کو پر قابو پاؤ، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر کے سے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اپنی اخلاقی برائیوں کو، انسان کے اندر کینہ، حسد، بغض، شوہ، بخل، یہ چیزیں موجود ہیں، مال کی فطری محبت موجود ہے، لیکن اللہ کے حکم مانتے ہوئے اس مال کو جائز ذریعے سے حاصل کرو، جائز ذریعے سے خرچ کرو. شہوانی جذبات ہیں، ان کو بھی دباؤ، ناجائز جگہ پر منہ نہیں مارنا، جو اللہ تعالیٰ نے جائز راستے بنائے ہیں وہیں سے اپنی ان خواہشات کو بھی، جنسی خواہشات کو بھی پورا کرنا ہے. تو ولباس التقوی ذلک خیر، ایک تقوی کا لباس بھی ہے. تمام جتنے بھی اخلاقی تعلیمات ہیں، انسان اللہ تعالیٰ نے جو بھی احکامات دیے ہیں، معاملات ہیں، خالی عبادات، نماز، روزہ، حج، زکات ہی نہیں، وہ تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے، اس کے علاوہ بھی جو معاملات ہیں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں بھی معاملات کا ذکر قرآن حکیم میں آیا ہے، اور خاص طور پر آپ کے علم میں ہے، سب سے زیادہ ذکر تو گھریلو معاملات کا ہے، ازدواجی معاملات کا ہے، بار بار وہاں پر تکرار ہے تقویٰ کی، سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں. سورہ نساء تو شروع ہی آیت سے ہوتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. پوری سورہ مبارکہ کا آغاز اس اپنے رب کے تقویٰ ناراضگی سے بچنے کا ہے. منافقین کا ذکر ہے، اہل کتاب کا بھی ہے، لیکن زیادہ تر یتیموں کا اور خواتین کے حقوق کا ذکر ہے. اور وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بار بار اتقوا اللہ، وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، معاف کر دیا کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ نزدیک ہے. فَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، عدل سے کام لیا کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ نزدیک ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، سورہ آل عمران میں آتا ہے، کہاں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. تمہیں بہت سی باتیں سننی پڑیں گی، مال اور جان کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا لازماً، یہ ایمان کا تقاضا ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اس راستے پر چلنے کے لیے، دین کے راستے پر چلنے کے لیے، اللہ کا راستہ اختیار کرنے کے لیے صبر، استقامت اور تقویٰ ہی زادہ راہ ہے، اور یہ بہت عظیمت کے کام ہے. وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، نیکی کا حکم سورہ بقرہ میں، قسم نہ کھا لیا کرو کسی، میں تو صلح نہیں کراؤں گا کسی کے درمیان، یہ تو بڑے آدمی خامخواہ ہو جاتا ہے، یہ کہ میں نیکی کروں گا ہی نہیں آئندہ، یہ تو نیکی کا الٹا وبال مجھ پر پڑ گیا. ایسی قسمیں نہ کھایا کرو کہ تم تقویٰ کی روش اختیار کرو، لوگوں کے درمیان صلح کراؤ. واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے. سورہ بقرہ میں جہاں احکامات آتے ہیں طلاق وغیرہ کے، وہاں پر بار بار اسی کا ذکر ہے. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. فائدے کیا ہیں اس کے تقویٰ کے؟ اللہ تعالیٰ نے اس تقویٰ کے فائدے بھی گنوائے ہیں. سورہ فرقان میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا، سورہ انفال میں ارشاد ہے باری تعالیٰ کا، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ کا تقویٰ اختیار کرو گے، اللہ کی ناراضگی سے بچو گے، اللہ کے احکامات توڑنے سے بچو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا. ترجمہ یہ کیا گیا وہاں، جو کہ غزوہ بدر کا مضمون چل رہا ہے، اگر تم تقویٰ کی روش اختیار کرو گے، اللہ حق اور باطل میں، ایمان و کفر میں فیصلہ فرما دے گا. اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں ایک ایسا نور پیدا کر دے گا، ایک ایسی فرقان بنا دے گا، کسوٹی بنا دے گا کہ جس سے تم خیر و شر میں تمیز کر سکو. بنیادی کوالٹی وہی تقویٰ ہے، ہدل للمتقین، قرآن سے بھی فائدہ جبھی اٹھاؤ گے جب تمہارے اندر یہ روش موجود ہوگی، یہ احساس موجود ہوگا. اور اگر یہ احساس موجود ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں خیر و شر کی تمیز پیدا کر دیں گے، تمہیں بار بار جا کر کسی عالم سے مسئلے نہیں پوچھنے پڑیں گے، مشورے نہیں لینے پڑیں گے. اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں ایک ایسا نور پیدا کر دیں گے کہ جس کے ذریعے تم خیر و شر کی تمیز کر سکو گے. وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ، مزید بڑا تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا، تمہیں بخش دے گا، معاف کر دے گا. اگر وہ تقویٰ کی روش ہے، اخلاص نیت ہے اور عمل کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ بہت سی تمہاری برائیاں ویسے ہی دور کرتے رہیں گے، تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. اللہ کے انعامات ہیں اس کے نتیجے میں. سورہ طلاق میں وہاں پر بھی وہی مسئلہ، بنیادی مسئلہ تو وہی ہے کہ عورت اور مرد میں ناچاکی ہو، اس کو کیسے حل کیا جائے. روز گھر میں 100 مسائل ہوتے ہیں، روزانہ انسان عدالت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتا، روزانہ اپنا مسئلہ لے کر کسی سالس کے سامنے نہیں پیش ہو سکتا. گھر میں روزانہ عدالت نہیں لگ سکتی کہ کوئی سالس آ کے بیٹھ جائے گا میاں اور بیوی کے درمیان معاملات طے کرنے میں. وہی چیز، ہر شخص، عورت اپنی جگہ، مرد اپنی جگہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے ایک عمل کرے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہوگا، اللہ کی ناراضگی سے بچتا ہوگا، اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا فرما دے. اسی سورہ مبارکہ میں حکم ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کسی مصیبت میں پھنس گئے ہو، مشکل میں پھنس گئے ہو، حل سمجھ میں نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ نکالنے کا راستہ تمہارے لیے بنا دے گا. بنیادی روش وہ ہونی چاہیے، اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، مجھ سے اللہ کا حکم نہ ٹوٹ جائے، ہاں کسی کو مشکل جگہ پہ کوئی مشکل وقت میں کہیں راستہ نظر نہیں آ رہا، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی نکلنے کا راستہ بنا دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تمہیں وہاں سے روزی پہنچائے گا، تمہیں وہاں سے رزق دے دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، تمہارے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگا. انسان کیا جلد باز ہے، میں یہ کر لوں فائدہ نظر آ رہا ہے، اللہ سے میں معافی مانگ لوں گا، پتہ بھی ہے کہ یہ غلط بات ہے، یہ غلط ناجائز ذریعہ ہے، ناجائز طریقہ ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. اور فائدہ تقویٰ کا، اللہ کی پسندیدگی، ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا. ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، سورہ حجرات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں تمہیں اللہ نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہارے قبیلے برادری بنا دیے، تمہاری پہچان کا ذریعہ ہے. اس میں فضیلت نہیں ہے کہ میں فلانی برادری سے میرا تعلق ہے تو شاید میں کوئی میرا مرتبہ اونچا ہو گیا ہے، میرا فلانے کیڈر سے فلانی کیٹیگری سے تعلق ہے. ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، اللہ کے نزدیک تو تم میں سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو جس تقویٰ میں تم سے زیادہ، اور تقویٰ نظر تو نہیں آتا، یہ تو میں اخلاص نیت کی بات کر رہا ہوں نا، دلی ایک جذبے کی احساس کی بات کر رہا ہوں. نہ میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میں زیادہ متقی ہوں، نہ میں کسی کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ بہت متقی شخص ہے تو انسان یا کم متقی ہے، تو اللہ کو معلوم ہے. ہاں، اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہوگا، زیادہ اکرم ہوگا، باعزت ہوگا جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ ان کے ساتھ ہوگا جو تقویٰ والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اللہ کا ساتھ، کسی کو یہ احساس ہو کہ اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے، کیسا استحضار فی القلب ہے. جب بار بار وہ یہ کوشش کرے گا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کوئی حرکت مجھ سے ایسی نہ سرزد ہو جائے جس میں اللہ کے کسی کوئی حکم ٹوٹتا ہو، اللہ کی معصیت ہو، پرہیزگاری کی روش، بچ بچ کر چلنے کی روش، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ تو ان کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. والذین هم محسنون، اور وہی ہیں احسان کے درجے پر عمل کرنے والے. وہ حضرت جبرائیل ہے نا، اسلام، ایمان، احسان، وہ سب سے اوپر کا درجہ ہے. کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گیا، کچھ دل میں قرآن پڑھا، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے شغف رکھا، اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت بھی نصیب فرما دی، اور بڑھتے بڑھتے انسان احسان کے درجے پر فائز ہو جائے جبکہ اللہ کی بندگی کر رہا ہو، جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہو، اللہ سامنے موجود ہو. تو ہمارے لیے پھر نبی ایک قرآن حکیم کا نسخہ کیا ہے، زندگی کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہیں سے بات شروع ہوئی تھی، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، ناراضگی سے بچو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اور ہر جان یہ دیکھتی رہے کہ میں نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اپنا محاسبہ کرتی رہے اس دنیا میں. وہ ایک محاسبے کے ساتھ لیے تو پیش ہونا اللہ کے سامنے، اس دن تو کوئی جائے فرار نہیں ہوگی، نہ وہاں توبہ قبول کی جائے گی. یہ وقت ہے، دنیا دار الامتحان ہے، کہ یہاں رہتے ہوئے ہر شخص اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے، اس کے احکامات، اس کی معصیت سے بچتے ہوئے، انسان یہ دیکھتا رہے کہ میں اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیج رہا ہوں. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اور سورہ آل عمران کی وہ آیت تو بہت ہی سخت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صحابہ کام گئے تھے، ہم تو گزر جاتے ہیں پڑھتے ہوئے، ہمارے تو دل پر بھی اثر نہیں ہوتا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور دیکھو، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو. یہ احساس ہے ہمارے اندر، گاڑیاں گزرتی ہیں آپ کے پاس سے، دھماں دھم کی آواز، اونچی آواز سے میوزک کی آواز آ رہی ہوتی ہے، انسان کو یقین ہوتا ہے کہ انسان اگلے لمحے کسی حادثے کا شکار نہیں ہو جائے گا. کیا وہ لمحہ اللہ کی فرما برداری کا ہے؟ کسی سینما گھر میں بیٹھے ہوئے آپ فلم دیکھ رہے ہیں، اب تو سینما گھر بھی جانے کی ضرورت نہیں، ہر ایک کے گھر میں اب تو کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، اب تو ہاتھ میں موبائل ہے جس میں کہ آپ فوش تصاویر دیکھ سکتے ہیں اور سب کچھ بھی سن سکتے ہیں. اگلی سانس کا یقین ہوتا ہے انسان کو کہ جو سانس میں نے لے لی اگلا سانس بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا. ناگہانی اموات بیماریوں سے، ہارٹ اٹیک سے، حادثات انسان کی زندگی میں رونما ہوتے رہتے ہیں، انسان روز دیکھتا ہے. اور اس آیت سے بھی گزر جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. معلوم ہے کہ مجھے موت آنے والی ہے، میں ذرا فرما بردار بن جاؤں، اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بردار. کہاں جا رہے ہیں ہم؟ ہم نے اس کو ایک آرٹ بنا لیا، فنون لطیفہ بنا لیا، فوٹوگرافی، مجسمہ سازی، موسیقی، رقص، بہت سے ہمارے ہاں ایسے بھی ہیں جن کو دین کا علم ہے اور وہ بھی اس کے جواز میں بہرحال کچھ نہ کچھ لے آتے ہیں دلائل. مجھے تو نہیں معلوم، میں تو آپ کے سامنے صرف ایک آیت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. رسک ہے، انسان دنیا میں 10-20 روپے کا رسک نہیں لیتا، اور پوری اخروی نجات اور اخروی کامیابی اس کے بدلے انسان رسک لے لے کہ ابھی نہیں، ابھی موت نہیں آ رہی، ابھی تو وقت کچھ باقی ہے. اللہ تعالیٰ نے جب صحابہ کرام کے دل میں یہ احساس کہ نہیں یہ تو بہت سخت آیت ہے، ہم تو ہر وقت دل میں وسوسے پتہ نہیں کیسے کیسے آتے رہتے ہیں. سورہ تغابن میں آیت ہے ذرا نرمی کی، فتق اللہ مستطاعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے. کتنی استطاعت ہے میرے اندر؟ کون جج کرے گا؟ کیسے میں جج کروں اپنے آپ کو؟ میں دنیا کی بھاگ دوڑ میں، دنیا کمانے میں، اپنے اس مادی وجود کی ضروریات پوری کرنے میں کتنا مستعد ہوں؟ میری کیا صلاحیتیں ہیں جن کو بروئے کار لا کر میں اپنے اس مادی وجود کا اور اپنے مادی معاملات کا خیال رکھتا ہوں؟ اتنی تو ہے نا. انسان خود جج ہے اپنا، اپنے آپ کو جج کر لے. یہ حکم میں کچھ نرمی تو لگتی ہے، فتق اللہ مستطاعتم، میں اپنے آپ کو رعایت دے دیتا ہوں، میرے اندر تو استطاعت ہی نہیں اتنا کام کرنے کی. وسمعوا واطیعوا، یہاں پر ایک شرط پھر مزید لگا دی، سنو بھی اور اطاعت بھی کرو. میں کان بند کر لوں، نہ اللہ کا حکم میرے کان میں پڑے، نہ مجھے پتا چلے، نہ اطاعت لازمی ہوگی، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا. وسمعوا، سنو بھی، اور سارا ایمان تو سننے پر ہے، دیکھنے پر تو ہے ہی نہیں منحصر. وہ ہدل المتقین کے بعد جو پہلی ان متقین کی صفت ہے، وہ الذین یؤمنون بالغیب. ہدل المتقین کے بعد جو متقین کی صفات بیان ہوئی ہیں ان میں پہلی صفت ہے الذین یؤمنون بالغیب. نہ جنت نظر آتی ہے، نہ دوزخ نظر آتی ہے، نہ فرشتہ نظر آتا ہے، نہ اللہ نظر آتا ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم نے دیکھا تو نہیں، روایات ہی ہیں ہمارے پاس. تو یہ قرآن کو ہم مانتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہمارے علم ہے کہ یہ قرآن وحی کے ذریعے حضور پر نازل ہوا، ہمارا ایمان ہے، سننے پر ہی ہے نا. قرآن کو نہ اترتے ہوئے دیکھا، اور ہم نے تو اپنی آنکھوں سے بھی رسول کو نہیں دیکھا. تو سارا ایمان کیا ہے؟ سننا. وسمعوا، سنو، واطیعوا، جو سن لو پھر اس پر عمل کرو. لعلکم تفلحون ومن یوق شح نفسہ فاولئک ہم المفلحون. اس تقوی پر اللہ کے وعدے ہیں، دائمی فوز و فلاح کے. ان للمتقین مفازا، بے شک متقین جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے، کامیابی سے ہمکنار ہوں گے، فلاح پا جائیں گے. ان المتقین فی ظلال و عیون، متقین سایوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے. ان المتقین فی مقام امین، امن والی جگہ پر ہوں گے. ان المتقین فی جنات و عیون، متقین باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے. ان المتقین فی جنات و نعیم، یہ جو متقی لوگ ہوں گے یہ باغات میں ہوں گے اور اللہ کی نعمتوں سے افادہ کر رہے ہوں گے، فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. اور آخر میں گفتگو کے اختتام پر قرآن حکیم ہی کی طرف سے نصیحت، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. لعلکم تتقون سے بات شروع کی تھی میں نے آپ کی، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، صبر کرو، ڈٹے رہو، صبر کا مقابلہ بھی ہوگا مخالفین سے، اس میں بھی ثابت قدم رہو، آپس میں جڑے رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کون سی کامیابی؟ وہ ابدی کامیابی، اخروی کامیابی. اور اللہ کے رسول نے بھی اسی کی نصیحت کی، اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، میں تمہیں بھی نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، اور اپنے آپ کو بھی اللہ کے خوف کی، اللہ کے تقوی کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سئل رسول اللہ عن اکثر ما یدخل الناس الجنہ، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا لوگوں کی ان اکثریت کے بارے میں جو جنت میں داخل ہوں گے، کیسے ہوں گے وہ لوگ، کون سے لوگ داخل ہوں گے؟ اعلی تقوی اللہ و حسن الخلق، فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتے ہوں گے، جن کا اخلاق بہترین ہوگا. اور اللہ کے رسول نے بھی نصیحت کی، اتقوا اللہ ربکم، اپنے رب سے ڈرتے رہو، وصلوا خمسکم، پانچ وقت کی نماز ادا کرو، وصوموا شہرکم، رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، ادو زکات اموالکم، اپنے مال کی زکات دے دیا کرو، واطیعوا امرکم، اور جو بھی تمہیں حکم ہوا ہے اس کی اطاعت کرو، تدخلوا الجنۃ ربکم، تو اپنے رب کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ. اور آخر میں دعا ہے اللہ تعالی سے، اللہم آتی نفسی، اللہ کے رسول نے سکھائی یہ بھی، اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہ میرے نفس کو تقوی کی روش پر گامزن کر دے، میرے اندر یہ تقوی کا احساس بیدار کر دے، مجھے تقوی دے دے، بچنے کی حس سے نواز دے، وزکیہا، اور اس نفس کو سنوار دے، اس کا تزکیہ کر دے، انت خیر من زکاہا، تو ہی بہترین تزکیہ کرنے والا ہے، انت ولیہا و مولاہا، تو ہی میرے اس نفس کا ولی ہے، تو ہی اس کا مولا. اللہ تعالی ہمیں یہ تقوی کی روش اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. چند اعلانات ہیں انشاءاللہ.